الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل الحمد مصباحا لذكره وسببا لمزيد من فضله ودليلا على أعلاه وعظمته والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الإمام المهدي في الأرضين أجل الله فرجه الشريف أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات پڑھنے پر محمد مومنین کرام منتظرین یوسف زہرا پروردگار آپ سب کی غم حسین والی عبادت کا اردو منظور فرما سوائے غم حسین کے کوئی غم دیکھنے نہ پائیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے ایام محرم کے تیسرے عشرے کی یہ اجابت کی راتیں ہیں جو وارث سے حسین ہے اور جو حقیقی عزادار ہے حسین ان کے ذکر کے انشاءاللہ چند لحظات ہمیں ملے ہیں امید ہے کہ آپ کا مزاج ہوگا اس حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا صلوات پڑھنے پر محمد علیہ وسلم آیت جو تلاوت کی اس میں پروردگار نے بشارت دی اس ہستی کی کہ جس ہستی کا پورا جہاں منتظر ہے اور جس ہستی کی بشارت صرف قرآن میں نہیں اس سے پہلے تورات میں بھی تھی انجیل میں بھی تھی اور جس ہستی کی بشارتیں آدم بھی دیتے رہے نوح بھی ابراہیم بھی موسیٰ عیسیٰ ہمارے پیغمبر علی سے لے کر گیارہویں تک جس ہستی کی بشارت دی ہے ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کے ذریعے دین کو دین اسلام کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرے چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے ہمارے مفسرین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 200 سے زیادہ آیتیں ہیں 200 سے زیادہ آیات ہیں جو صحب الزمان کے بارے میں نازل ہوئی آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کہ جس کے اندر طہارت اور نجاست کے مسائل ہوں لیکن جس نے اس قرآن کو مشرق سے مغرب تک حاکم کرنا ہو اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو 200 سے زیادہ آیات ہیں جو مہدی زہرا کے بارے میں اللہ نے نازل کی جس میں بشارتیں ہیں یہ جو آیت میں نے تلاوت کی یہ سورہ صف میں بھی ہے اور سورہ توبہ میں بھی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جب یہی دین دنیا کے سارے ادیان پر غلبہ پیدا کر لے غالب ہو جائے گا دنیا میں کوئی دین نہیں بچے گا سارے دین مغلوب ہو جائیں گے جیسے ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے زمانے میں دنیا کے مشرق و مغرب ہر کونے سے ہر جگہ سے آذان کی آواز آئے گی اور توحید کا پرچم لہرائے گی۔ مولا کی حکومت میں دنیا کا ایک ہی دین ہوگا، وہ دین اسلام ہے۔ اور اس حکومت کو دو نام اور بھی ملے ہیں، ایک تو لوگ کہیں گے کہ یہ مہدی کی حکومت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی نام ہوگا، لوگ کہیں گے دولت القرآن، کہ یہاں مہدی ہم پر حکومت نہیں کر رہا، قرآن ہم پر حکومت کر رہا۔ اور ایک اور بھی نام ہے جو ہماری روایات میں آیا ہے کہ لوگ کہیں گے دولت الزہرا، مہدی حکومت نہیں کر رہا، مہدی کی ماں زہرا ہم پر حکومت کر رہی ہے۔ صلی اللہ محمد چونکہ بی بی جب گریہ کیا کرتی تھی بابا کی وفات کے بعد، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بی بی بابا کے لیے گریہ کرتی تھی، شاید بابا کے لیے بھی چند روز گریہ کیا ہو، اصل میں تو بی بی کا گریہ یہ تھا کہ ولی پروردگار کی حکومت بپانی ہو، جس کی بیعت کی تھی اور جس نے دنیا کو اس سمت کی طرف لے کے جانا تھا، اس راہ پہ لے کے جانا تھا جس پہ محمد عربی لے کے جا رہا تھا۔ بی بی کو یہی تو تھا دکھ، میرے بابا کی ساری محنتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ گریہ اس لیے تھا کہ میں انصار کے دروازوں پہ حسن و حسین کو لے کے جاتی ہوں، دستک دیتی ہوں، اب وہ وقت بھی آ گیا، میرے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ بی بی کا گریہ اس لیے تھا کہ آج لوگوں نے علی کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے، اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ علی بھی سلام کرتے ہیں لیکن مسلمان جواب نہیں دیتے۔ زہرا کا گریہ یہ تھا، بی بی کا گریہ زمانے کے ولی کے لیے تھا، امام وقت کے لیے تھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جب یہ گریہ پڑھا تو حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ اے زہرا گریہ نہ کر، یہ خدا کا وعدہ ہے، تیری ہی نسل سے، اسی علی کی نسل سے مہدی کو اٹھائے گا جو مشرق سے مغرب تک حکومت کر دے گا۔ تو یہ گریہ کرتی ہے کہ عرب پر علی کی حکومت قائم نہیں ہوئی، خدا زمین کے مشرق سے مغرب تک اسی علی کے بیٹے کی حکومت کو قائم کرے گا۔ یہ حکومت مشرق سے مغرب، بلکہ میں یہاں ایک روایت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، چونکہ موضوع میرا یہی ہے، اور بلکہ اس میں میں آ رہا ہوں اس طرف کہ ہم نے اپنے زمانے کے امام سے کیا لینا ہے، جو کہ مجھے فرمایا گیا کہ اس موضوع پر بھی گفتگو ہو۔ تو موضوع سارا جو ہے وہ یوسف زہرا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ایک روایت جو بنون تمہید پیش کرنا چاہتا ہوں اسی حکومت کے بارے میں، چونکہ بات حکومت کی چل پڑی، وہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آیا کہ یب لوگ سلطان ہو الا مشارق الارض و مغارب، کہ مہدی کی حکومت دنیا کے ہر مشرق سے ہر مغرب تک، دنیا کے مشرقوں سے مغربوں تک۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں اتنے مشرق تو نہیں ہیں، ایک ہی مشرق ہے، ایک ہی مغرب ہے، نہیں، دنیا میں افق ہمیشہ مختلف ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک جگہ پہ صبح ہے، ایک جگہ پہ ظہر ہے، ایک جگہ پہ شام ہے، ایک جگہ پہ آدھی رات ہے، ایک جگہ پہ سورج غروب ہو رہا ہے، ایک جگہ سے طلوع ہو رہا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کسی منافق کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شاید کسی ایک مشرق سے مغرب، نہیں، دنیا میں ہر انسان جہاں جہاں مشرق سمجھے گا اس مشرق سے مغرب تک مہدی حکومت کرے گا۔ امام موجود ہے، اس وقت بھی وہ حاکم ہے، اس وقت بھی وہ زمین کے وہی حاکم ہیں، دلوں کے وہی حاکم ہیں۔ زمین کے اندر جتنی بھی معصوم چیزیں ہیں ساری مودی ہیں ان کی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا امام تو غائب ہے، آپ امام سے کیا لیتے ہیں؟ بعض دفعہ ہمارے بھائی ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم بھی امام مہدی کے قائل ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آخر زمان میں پیدا ہوں گے اور جب جوان ہوں گے تو اپنا قیام شروع کریں گے. لیکن یہ اب شیعوں نے جو 1200 سال سے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ آپ کا امام پیدا ہو چکا ہے اور ہے بھی غائب, تو اس کا آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک سوال ہے. اور بعض کا یہ بچے جوان بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے, تو اور آپ کا اگر آج مزاج ہے تھوڑا سا تو میں اسی سوال کے جواب میں چند نقطے بیان کروں گا. سلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم شیعوں کے نزدیک امام ہوتا کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں امام حاکم ہوتا ہے. انہیں نہیں پتا کہ ہم شیعہ امام کو حاکم نہیں سمجھتے. حاکم تو امام کے لیے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, کسی کی مملکت کا حاکم ہونا. یہ تو امام کے غلام ہوتے ہیں حاکم. امام وہ ہوتا ہے جو زمین کی نبض جس کے وجود سے چل رہی ہوتی ہے. امام وہ ہے جو حجت خدا ہے کہ لولا الحجت لسخط الارض باہلہا, کہ اگر حجت نہ ہو زمین پر جو کچھ بھی ہے اسے زمین اپنے اندر نگل لے گی. اگر آج اس زمین پر نظام تخلیق چل رہا ہے, نظام رزق چل رہا ہے, ہواؤں کا نظام چل رہا ہے, شب و روز جاری ہے, وہ اس لیے کہ زہرا کا لال ایک حجت خدا زمین پر موجود ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ہمیں نظر آئے, ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ہونا چاہیے زمین پر. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم شاید یہ عقیدہ رکھ کے غلب کر رہے ہیں. غلب نہیں ہے. یہاں میں توجہ چاہوں گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام رازق ہے. رازق پروردگار ہے, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, وہ رازق ہے. امام مرزوق ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ معبود ہے, وہ عبد ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ خالق ہے, نہیں, وہ مخلوق ہے. وہ زندہ کرنے والا مارنے والا نہیں, وہ ذات ہے زندہ کرنے والی مارنے والی. یہ زندہ ہوتا ہے, یہ بھی جہان برزخ کی طرف منتقل ہوتا ہے, یہ بھی لقائے خدا کی طرف جاتا ہے. سمجھنے کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اگر کوئی رزق جاری ہے تو وہ اس کے وجود کی وجہ سے جاری ہے. اگر نظام تخلیق چل رہا ہے تو اس کے وجود کی وجہ سے چل رہا ہے. خالق نہیں ہے لیکن نظام تخلیق ان کی وجہ سے چل رہا ہے. یہ ہے حجت. ابھی بھی بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام علیہ وسلم ان کے زمانے میں بھی دیگر مسالک کے لوگوں کو اس بات پہ بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ یہ شیعوں کا امام یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں زمین پر ہوں تو پورا زمین کا نظام چل رہا ہے, یہ بات درست نہیں. جن کو معرفت نہیں ہے وہ تو پھر ظاہر ایسی بات کریں گے, ایسا اعتراض کریں گے. امام کا ایک شاگرد جس کا نام تاریخ لکھتی ہے ہشام, یہ ایک دفعہ امام کی بارگاہ میں آتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں, ہشام تو سفر پہ گیا تھا اور تیرا کسی سے مناظرہ ہوا تھا, وہ باقی مومنوں کے لیے بیان کر. ہشام جو مولا کا لائق ترین اور بہت ہی پیارا شاگرد ہے, شرم سے منہ جھکا لیتا ہے. فرماتے ہیں, نہیں ہشام بیان کر, تو نے امامت کا دفاع کیا, بیان کر, بتا انہیں کہ امامت کیا ہے. ہشام کہتے ہیں کہ جی مولا میں اپنے سفر میں جا رہا تھا, ایک جگہ سے گزرا. اب توجہ چاہوں گا, یہ وہی چیز ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, حجت کیا. میں ایک جگہ سے گزرا, میں نے دیکھا کہ ایک مفتی صاحب مجمع لگائے بیٹھے ہیں اور وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے ہی امام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور مولا آپ کی توہین کر رہے ہیں. کہہ رہے تھے کہ یہ شیعوں کا امام رافضی, اب جو کچھ اس کے منہ میں آ رہا ہے کہ یہ گمراہ ہیں, شیعہ ایسے ہیں, فلاں ہیں. ان کا امام یہ کہتا ہے کہ وہ حجت خدا ہے, اگر وہ نہ ہوتا زمین تباہ ہو جاتی, زمین پر جو کچھ ہے وہ سارا کچھ تباہ ہو جاتا. سارے نظام زمین کے تباہ ہو جاتے، انسان مر جاتے، حیوانات مر جاتے، یہ رافضی جو ہیں کیسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ ان کا امام ہماری مانند ایک انسان ہے، گوش پوش کا بنا ہوا ایک انسان ہے، بھلا ایک انسان اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو باقی سارے انسان مر جائیں؟ اب یہ اپنی طرف سے بہت بڑا اس نے ایک منطقی استدلال پیش کیا۔ اب یہ حشام جو ہیں اس کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عالم بزرگوار، میں ایک سادہ سا آدمی ہوں، بہت سادے سے سوال کروں گا، اگر آپ میری بات کا جواب دے دیں تو میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ اس نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا مجھے یہ بتائیے، آپ کی آنکھیں ہیں؟ وہ اس کو یہ توقع تو نہیں تھی ایک عالم دین کو کہ کوئی اسے پوچھے کہ آپ کی آنکھیں نہیں۔ اس نے کہا یہ کون سا سوال ہے، یہ حماقت ہے۔ اس نے کہا میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے سوال کروں گا، آپ جواب دے لیں، اگر آپ کو، آپ عالم ہیں، عالم کے اندر حلم ہونا چاہیے، آپ برداشت سمجھیے، آپ جواب دے لیں۔ کہا پوچھو۔ کہا آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں؟ اس نے کہا دماغ بھی ہے؟ کہا وہ بھی ہے۔ دل ہے؟ وہ بھی ہے۔ اس نے پوچھا کہ عالم بزرگوار مجھے یہ بتائیں، آنکھوں کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں، کچھ لوگ ہیں جو نابینا ہیں لیکن زندہ تو ہیں۔ اچھا، اس نے کہا کانوں کے بغیر وہ بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگوں کو سننے نہیں سنا جاتا، سننے سے محروم ہے لیکن زندہ تو ہے۔ ہاتھ اگر نہ ہو؟ کہا بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں لیکن زندہ تو ہیں۔ پاؤں نہ ہو؟ ہاں، پاؤں سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں لیکن زندہ تو ہیں۔ اس نے کہا اگر دماغ نہ ہو؟ اس نے کہا دماغ کے بغیر بھی زندہ تو رہ سکتے ہیں آدمی، ہاں پاگل کہلائے گا لیکن زندہ تو ہے۔ اب حشام نے کہا اے عالم بزرگوار مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کا دل نہ ہو باقی پورا جسم ہو تو اب بتائیں آپ زندہ رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، اب نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا ہے تو وہ بھی گوشت کا ایک لوتھڑا، جس طرح ہاتھ تھا، پاؤں تھا، آنکھ تھی، دماغ تھا، تو کیا وجہ ہے یہ گوشت کا لوتھڑا جو ہے اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے؟ توجہ جاؤں گا۔ وہ اس نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اس کو بنایا اس طرح ہے کہ سارا جسم ہو، اگر یہ نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، چونکہ یہ جب خون کو حرکت دیتا ہے تو اس کے خون کے حرکت دینے سے نظام ہاضمہ بھی چلتا ہے، نظام تنفس بھی چلتا ہے، نظام اعصاب بھی چلتا ہے، دماغ بھی کام کرتا ہے، بھائی سارے نظام اسی کے ساتھ جڑے ہوئے۔ اس نے کہا اے عالم بزرگوار، یہی تو میں کہنا چاہتا تھا کہ اللہ نے تیرے جسم میں بھی تمام اعضاء کی مانند ایک لوتھڑا ہے، لیکن اللہ نے تیرے جسم میں بھی ایک لوتھڑے کو امام بنایا ہوا ہے کہ اگر وہ ہے تو یہ جسم زندہ، ورنہ مردہ۔ جب تیرا جسم امام کے بغیر نہیں چل رہا تو کائنات کیسے امام کے بغیر چلے گی؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے وہ تیرے جیسا انسان ہے، وہ نوع بشر سے ہے، لیکن یہ وہ انسان ہے کہ اگر یہ ہے تو زمین ہے اور اس کے اندر سارے نظام چلیں گے، اگر یہ نہیں تو کوئی نظام نہیں چلے گا۔ یہ ہے عقیدہ ہمارا، یہ ہے تشیع کا عقیدہ۔ ہم کہتے ہیں دنیا والوں، سب سے پہلا فیض جو ہم مہدی سے لے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اگر دنیا کے اندر رنگ و بو ہے، اگر دنیا کے اندر زندگی کے آثار ہیں، اگر یہ موسم بدل رہے ہیں، شب و روز کی گردش ہو رہی ہے، اگر تخلیق ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر دنیا کی رگوں میں رزق جاری ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو یہ اسی کے وجود کی برکت سے ہے جسے ہم مہدی کہتے ہیں۔ اب یہاں پھر ہمارے بھائی ایک اور سوال کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ تم نے اور بڑی عجیب بات کر دی ہے بھائی، یہ اگر تمہارا امام اس طرح کا ہے تو پھر ہمیں بھی رزق مل رہا ہے، حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی نظام تخلیق چل رہا ہے حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ تو پھر ہم کہیں گے اے محترم معترض، بات یہ ہے کہ یہ جس خالق کا نمائندہ ہے اس خالق کی خدائی کو بھی سب ماننے والے نہیں ہیں، لیکن اس نے کسی کا رزق بند نہیں کیا۔ صلوات پڑھنے پر محمد تو پہلا فیض جسے ہم نے پوری دنیا مہدی کے وجود کی برکت سے لے رہی ہے وہ یہی ہے، زندگی جاری ہے اور تجھے اللہ نے موقع دیا ہوا ہے اپنے خالق کو بھی ڈھونڈ اور اپنے زمانے کے سچے ولی کو بھی ڈھونڈ اور دین حق تک پہنچ۔ دوسرا فیض، مولا کے وجود کا دوسرا فیض جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ پروردگار نے کہا، اے پیغمبر، چونکہ تو ان کے درمیان ہے اس لیے میں تیری امت کو، ان انسانوں کو عذاب نہیں کروں گا جس طرح پچھلی قوموں کو میں نے عذاب کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ دیکھیں نا، پیچھے ہم جائیں تاریخ میں، پچھلے انبیاء کی اقوام، بعض ایسے گناہ تھے کہ لوگ گناہ کرتے تھے ان پر خدا عذاب جاری کرتے تھے۔ قوم لوط کیا کرتی تھی؟ خدا عذاب دیتا۔ قوم عاد و ثمود کیا کرتی تھی؟ آیا آج وہ گناہ نہیں ہو رہے؟ قوم لوط والے گناہ نہیں ہو رہے؟ قوم عاد و ثمود والے نہیں ہو رہے؟ قوم عاد ثمود کیا کرتی تھی؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ بازاروں میں بیٹھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ لوگوں کی قیمتی چیز جب خریدتے تھے تو مٹی کے بھاؤ خریدتے تھے، اور جب اپنی کوئی چیز بیچتے تھے جو مٹی کی مانند ہوتی تھی اسے سونا بنا کے بیچتے تھے۔ آج کل بھی بازاروں میں یہ کچھ ہوتا نہیں ہوتا، لوگوں کی چیز خریدنی ہے تو قیمت گرا گرا کے خریدنی ہے، اسے اس کا جائز پرافٹ بھی نہیں دینا، اور جب اپنی بیچنی ہے تو پرافٹ بڑھا بڑھا کے، یعنی اپنے حلال مال کو حرام کر کے دینا۔ میں اپنے دوستوں کی خدمت میں کہوں گا، یہ جو بازار میں کام کرتے ہیں، پرافٹ کی ایک لمٹ ہے، 20% سے زیادہ پرافٹ نہیں آپ لے سکتے۔ ویسے فقہا کے فتوے مختلف ہیں، بعض 15، بعض 18، بعض 20، لیکن اس مسئلے میں پھر بھی اپنے فقہا سے پوچھ لینا چاہیے۔ آپ نے اگر کوئی چیز خریدی ہے تو 20% سے زیادہ اگر پرافٹ لیں گے وہی حلال مال حرام میں بدل جائے گا۔ اب جو کچھ گھر میں لے کے جا رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو علی تم سے چاہتا ہے، جو حسین چاہتا ہے یا زمانے کا مہدی چاہتا ہے۔ اپنے حلال مال کو حرام ہونے سے بچاؤ۔ بعض وقت ہم خریدنے میں بھی یہی کام کرتے ہیں۔ خریدنے میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی سے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اس کو اتنا قیمت کو کم کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، بعض وقت اسے اس کا جائز پرافٹ نہیں دیتے۔ تو یہ چیز باعث بنتی ہے کہ ہم خریدار بھی اپنا مال جو ہے وہ حلال کو حرام کر بیٹھتے ہیں، چونکہ وہ دل سے راضی نہیں تھا جب اس نے آپ نے اس کا جائز پرافٹ نہیں دیا۔ تو بات کہیں کی کہیں نہ چلی جائے، تو خدا نے پیغمبر کو کہا کہ تیری امت اور دیگر امتیں، انسان، وہ گناہ کریں گے جو گزشتہ اقوام کرتی رہیں اور ان پر تو میں عذاب کرتا رہا ہوں، لیکن اے پیغمبر، تیرا وجود چونکہ رحمت ہے للعالمین، تو تیرے وجود کی برکت سے اب اگر یہ گناہ کریں گے میں انہیں توبہ کا موقع دوں گا، فوراً ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔
خدا ختم الانبیاء
تو جو مقام پیغمبر کا ہے وہی مقام ان کے اوصیاء کا ہے۔ جب پیغمبر تھے تو یہی برکت ان کے وجود کی وجہ سے تھی، اب وہ نہیں ہے، یہی برکت علی کی وجہ سے، وہ نہیں، یہی حسن کی وجہ سے، وہ نہیں، یہی حسین، آج وہی برکت مہدی کی وجہ سے۔ دنیا وہی گناہ کرتی ہے جو گزشتہ اقوام میں ہوتے تھے، خدا ان کو توبہ کا موقع بھی نہیں دیتا تھا، عذاب نازل کر دیتا تھا، لیکن آج اگر خدا صبر کر رہا ہے اور موقع دے رہا ہے اور توبہ کا موقع دے رہا ہے اور تجھے واپس پلٹنے کا موقع دے رہا ہے تو اسی زہرا کے لال کی وجہ سے دے رہا ہے جسے مہدی زمان کہتے ہیں۔ اس لیے تو مولا یہ کہتے ہیں، انی امان لاہل الارض، میں مہدی ہوں کہ جس کی وجہ سے زمین میں تم امن سے رہ رہے ہو۔ یہ نہیں کہا میں شیعوں کے لیے امان ہوں، پوری دنیا کے لیے، تو یہ وہ فیض ہے جو سب کو مل رہا ہے. اب کوئی چاہے مانے یا نہ مانے یہ اس کا مقدر ہے, لیکن امام سب کو یہ فیض دے رہا ہے, دنیا میں سب کو یہ فیض پہنچ رہا ہے. سلوات پڑھیں پر محمد والا. تیسرا فیض, اب یہ فیض کی بحث چل رہی ہے تو بڑی طولانی, ویسے ایک جگہ پہلے بھی میں نے یہ گفتگو کی تھی تو وہاں 80 منٹ ہو گئے تھے بحث فیض کو بیان کرتے, لیکن میں یہاں آپ پریشان نہ ہوں, 2-3 اور ہی بیان کروں گا اور اس بحث کو ختم کر دوں گا. اگر کبھی خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے. تیسرا فیض, یہ اسی لیے بتایا جا رہا کہ ہمیں پتہ چلے مولا کا نظر کرم کتنا ہے مجھ پہ, میں کیوں غافل ہو جاتا ہوں اپنے امام سے. وہ جس کے فیض میں شب و روز گزر رہے ہیں اس کا حق تو یہ تھا کہ اس کا شب و روز شکر ادا کیا جائے, اس سے محبت کی جائے, اس کی قربت میں جایا جائے. یہ صرف دلوں کو, آنکھوں کو کھولنے کے لیے, دلوں کو بیدار کرنے کے لیے اور کچھ نہیں. یہ مولا کا تیسرا فیض, یہ فیض اب ہم شیعوں کے لیے. تیسرا فیض, میرے معصوم امام فرماتے ہیں اے میرے شیعو انا غیر مؤمنین لمرادکم, میں نے کبھی بھی تمہیں تمہارے حال پہ نہیں چھوڑا, کبھی بھی تمہارا سرپرست ہوں میں. تم یہ نہ سمجھو کہ میں پردہ غیبت میں چلا گیا ہوں تو اب تمہاری سرپرستی کوئی نہیں کر رہا, تم لا وارث ہو. نہیں, میری سرپرستی میں ہو. ولا ناسینا لذکرکم, اور میں تمہیں کبھی نہیں بھولا, ہمیشہ تمہیں یاد رکھتا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں ولولا ذلک, اگر ایسا نہ ہوتا, مہدی تمہیں بھول چکا ہوتا, لنزل بكم اللواء واستلمكم العداء, تو پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں تم پر آتی اور دشمن اب تک تمہیں ختم کر چکا ہوتا. اب یہ حقیقت ہے, توجہ فرمائیے گا, بڑے با بصیرت لوگ اور انشاءاللہ با فہم اہل تحقیق یہاں موجود ہیں اور ہمارے جوان بالخصوص, توجہ فرمائیں, کبھی تشیعوں کی تاریخ پڑھیں, کبھی غور فرمائیں کہ 11 ائمہ کے زمانے میں ہماری زندگی کیسی تھی اور آج ہماری زندگی کیسی ہے. ہم 11 اماموں کے زمانے میں تقیہ سے باہر نہیں نکلے, اپنے نام بھی چھپاتے تھے, نام کیا رکھتے تھے, ان جیسا, وہ دوسرے بھائیوں جیسا. نماز ہم ان جیسی پڑھتے تھے, اپنی نماز چھپ کے پڑھتے تھے تہ خانوں میں, نہ اپنی مسجد بنا سکتے تھے, نہ اپنا مدرسہ بنا سکتے تھے, نہ اپنے مولا کو رو سکتے تھے, نہ عزاداری کر سکتے تھے, نہ اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے کہ میں شیعہ ہوں. پوری تاریخ علی سے عسکری تک یہی تاریخ ہے ہماری تشیعوں کی. ہم کھل کے اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتے تھے, چونکہ شیعہ کہنا قتل ہونا. دنیا میں کہیں بھی ہماری مسجد نہیں تھی, کہیں بھی ہمارا مدرسہ نہیں تھا, حکومت کی تو بات دور کی ہے. تو یہ مہدی کے وجود کی برکت ہے کہ ہم تکیے سے نکلے ہیں, آج نام بھی ہمارے اماموں والے ہیں, آج ہماری مسجدیں بھی نظر آ رہی ہیں, مدرسے بھی نظر آ رہے ہیں, اور ہم کھل کے عزاداری بھی کر رہے ہیں, اور کیا ہم دنیا میں حکومتیں بھی کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. یہ اسی کے وجود کی برکت ہے. آپ اپنی تاریخ پڑھیں, مولا کی غیبت جب شروع ہوئی ہے ابھی 80 سال نہیں گزرے تھے امام کی غیبت کو. تاریخ پڑھیں, بنی عباس کی حکومت تھی, امام جب پردہ غیبت میں چلے گئے 80 سال ابھی غیبت کو نہیں گزرے تھے کہ ایران کے دہلم سے آل بویہ ایک شیعہ خاندان اٹھا جو لڑتا لڑتا بغداد تک پہنچا اور بنی عباس کے خلیفے کو گھر بھیج دیا معذور کر کے, اور تخت بغداد پہ اب ایک علی کا عاشق اور ایک موالی بیٹھا, جس نے بیٹھتے ہی جو سب سے پہلا حکم دیا وہ دیا کہ آج کے بعد ہم عید غدیر بھی منائیں گے اور گلی کوچوں میں ذکر حسین بھی کریں گے. یعنی 80 سال کے بعد مولا نے شیعوں کو حکومت تک پہنچا, بہت بڑی شیعہ حکومت قائم ہوئی آل بویہ. اور یہ شیعہ حکومت تھی کہ جس نے گوشہ گمنامی میں شیخ مفید جو نائب امام ہے, فقیہ ہے, مجتہد ہے, اس کو گوشہ گمنامی سے نکالا اور وقت کا قاضی القضات بنایا. اب شیخ مفید ایک شیعہ فقیہ فتوے دے رہا ہے، درس دے رہا ہے، اور سارے مذاہب کے علماء سامنے شاگرد بن کر شیخ مفید سے درس لے رہے ہیں. یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ اسی کی برکتیں ہیں کہ جس کی ہم امت ہیں. یہ عظمت ہے اس کی. آج اب دنیا میں جو رنگ دیکھ رہے ہیں، آج ہم یہاں گلی میں بیٹھ کے جو عزاداری کر رہے ہیں، 11 اماموں کے 250 سال تک ہم یہ تصور نہیں کر سکتے تھے. یہ اسی کے وجود کی برکت ہے. اس نے ہمارے لیے راستے کھولے، دنیا میں ہمیں عزت دی. آج شیعہ اگر عزت سے سر بلند کر کے دنیا میں اور کہہ رہا ہے کہ میں شیعہ علی ہوں، اس لیے کہ اس کی پشت پہ مہدی کا ہاتھ. یہ اسی کی برکت ہے، اسی کا سایہ. کہتے ہیں امام خمینی نے جب ایران میں انقلاب لائے تھے، امریکہ نے ایک دفعہ حملے کا پروگرام بنایا تھا نا، وہ آپ یہ میں اپنے جوان بچوں کو کہوں گا کہ ٹپس گوگل پر سرچ کریں کہ ٹپس میں کیا ہوا تھا، واقعہ ٹپس کیا ہے. انقلاب آیا، امریکی مفادات ختم ہو گئے، سب سے زیادہ غصہ تو امریکہ کو تھا. اس نے تہران پر حملے کا پروگرام بنایا کہ ساری انقلابی کونسل کو مارا جائے، امام خمینی کے گھر پر بھی بمباری کی جائے، یہ شیعہ مملکت جو علی کا نام لے رہی ہے اسے تباہ کیا جائے. اسی زمانے میں عراق سے بھی جنگ تھی، الجھایا ہوا تھا ایران کو. اب جب امریکی طیارے جو ہیں، وہ بیڑا جو ہے امریکی جدید ترین راڈار سسٹم سے مسلح اور جدید اسلحے کے ساتھ جب یہ ایران کے بارڈروں میں داخل ہوئے ہیں، تو ایرانی انقلابی حکومت امام خمینی کے پاس پہنچی کہ اب ان کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس نہ ایسا اسلحہ ہے نہ ایسے طیارے ہیں، کیا کریں؟ ادھر جنگ میں الجھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو روک سکیں، اور یہ تہران پر بمباری کے لیے آ رہے ہیں. تو اس مرد مجاہد، اس نائب امام نے صرف یہی کہا تھا کہ جس کی خاطر انقلاب کیا ہے اس کی خدمت جہاں تک ہے ہم کریں گے، باقی یہ اس کی مملکت ہے، خود ہی بچائے گا. اگر اسے یہ ہماری حکومت پسند ہے تو جس کے نام سے کھڑے ہوئے ہیں پھر وہی بچائے گا. اور ہوا بھی یہ، دنیا نے دیکھا، یہ بحری یہ ہوائی بیڑا جب سرائے تمس میں داخل ہوتا ہے ایرانی بارڈر کراس کر کے، کوئی ایسی آندھیاں چلتی ہیں، سارے جہاز آپس میں ٹکرا ٹکرا کے تباہ ہو گئے. دنیا نے دوسرے دن ان کی لاشیں دیکھی. آج اگر کسی جگہ کوئی مملکت شیعہ بھی قائم ہے تو یہ اسی کی برکت سے. چوتھا فیض میں چونکہ مختصر کروں گا، ہم جن فقہا کی تقلید کرتے ہیں، جن سے ہم ہدایت لیتے ہیں، یہ کون ہے؟ ان کی پشپنائی کون کر رہا ہے؟ یہ تو ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں، جب انہیں مسئلہ پیش ہوتا ہے تو ان کے مسئلے کون حل کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس موضوع پہ؟ پوری دنیا فقیہ کی طرف جاتی ہے، اے نائب امام فتویٰ دیجئے، یہ مسئلہ حل کیجئے. کبھی سوچا ہے آخر یہ بھی انسان ہے، اسے بھی بعض کا دل میں مشکلات پیش آتی ہیں، یہ کدھر جاتا ہے، یہ کس سے توسل کرتا ہے؟ یہ اسی کی ذات ہے کہ نظام اجتہاد و تقلید چل رہا ہے، چونکہ اسی نے شروع کیا. یہ امام تھے جنہوں نے غیبت صغرا میں اعلان کیا کہ لوگوں میں پردہ غیبت میں جا رہا ہوں، میری غیبت میں جب بھی مسائل شریع پیش آئیں ہماری حدیث کے راوی ان فقہا کی طرف رجوع کرنا، اور فرمایا یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں ان پر اللہ کی طرف سے حجت ہوں، اگر ان کو رد کرو گے مجھے رد کرو گے. آج بعض کل میرے بچے بعض جوان جذبات میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو امام کی بیعت کرتے ہیں، ہم فقیہ کی تقلید نہیں کرتے. تو میں یہی تو کہتا ہوں، تو فقیہ کی تقلید کر، پہلے نائب کی تقلید کر تاکہ بیعت کرنے کے قابل ہو. تو پہلے یہ چھوٹا سا فرمان تو امام کا مان. امام کی بیعت کا راستہ اسی تقلید کے راستے سے جا رہا ہے، چونکہ یہ انہوں نے نظام شروع کیا، یہ ان کا فرمان. درواقعہ اگر آج ہم فقیہ کی تقریر کرتے ہیں، یہی تو مہدی کی بیعت ہے، چونکہ ان کے حکم کی بجاوری ہو رہی ہے. اگر وہ حکم نہ دیتے تو ہم نہ کرتے، یہ انہی کا حکم ہے. لیکن سوچے تو صحیح، ان کی پشت پہ کن کا ہاتھ ہے؟ بے شمار واقعات. یہی شیخ مفید جس کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، بہت بڑی شخصیت شیخ مفید، ایک دفعہ ایک آدمی سے مسئلہ پوچھنے آیا، کہنے لگا اے عالم بزرگوار، ایک مسئلہ درپیش ہے، ایک خاتون فوت ہو گئی ہے لیکن اس کے شکم میں بچہ ہے، حکم دیں کیا کریں، بچے کو بچایا جائے، شکم کو چیرا جائے، یا اسی طرح سپرد کر دیا جائے خدا کے، اب خدا جانے. شیخ مفید نے کہا دیکھیں جہاں تک میرا علم ہے اور جو میں نے محمد والے محمد کا مذہب پڑھا اور مکتب پڑھا وہ یہ ہے کہ میت کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے، میت کی حرمت کا لحاظ رکھنا چاہیے. جو چیز ابھی ظاہر نہیں ہوئی بس اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا. فتویٰ لے کے وہ چل پڑے. ابھی وہ بغداد سے باہر نہیں نکلے تو ایک جوان گھوڑے پہ تیزی سے پہنچا، کہنے لگا شیخ مفید نے اپنا فتویٰ بدل دیا ہے، فتویٰ یہ ہے زندہ کو موت پر ترجیح حاصل ہے، مردے کا شکم، مردے کا پیٹ چاک کیا جائے اور اس زندہ وجود کو باہر نکالا جائے. اب شیخ مفید کو تو معلوم ہی نہیں، وہ شخص گیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا، بچے کو نکالا. اب وہ جب بچہ 2-3 سال کا ہوا تو وہ لے کے آئے شیخ مفید کے پاس، کہنے لگے قبلہ اگر آپ فتویٰ تبدیل نہ کرتے تو یہ بھی مر جاتا، یہ تو آپ کے فتوے کی بدولت یہ زندہ بچ گیا. شیخ مفید نے کہا میں نے تو اپنا فتویٰ نہیں بدلا تھا، میں نے نہیں اپنا فتویٰ بدلا. انہوں نے کہا آپ کی طرف سے کوئی آیا تھا کہ شیخ مفید کا فتویٰ بدل گیا؟ کہا میں نے تو اپنا فتویٰ نہیں بدلا. پھر دوبارہ اپنی کتابیں اٹھاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، کہتے ہیں حق یہی ہے، حق یہی تھا، لیکن یہ فتویٰ میں نے نہیں بدلا، پھر کس نے میرے فتوے کو بدلا؟ بس سمجھ گئے کہ شیخ مفید وقت کے مجتہد اعظم کے اگر فتوے کو بدل سکتا ہے تو وہ مہدی بدل سکتا ہے. سمجھ گئے، اب اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنا مکتب خانہ بند کیا اور گھر میں بیٹھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوں. اب لوگ آ رہے ہیں اے شیخ مفید فتویٰ دیں، کہتے ہیں کہ میں نہیں فتویٰ دینے کے قابل، میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب یہ معاملہ چند روز طول پکڑا تو مولا کی طرف سے پھر قاصد آیا، کہا اے مفید دروازہ کھول، مکتب کھول، آپ فتویٰ دیں، اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہیں موجود. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ نظام اشتہار انہی کے وجود کی برکت سے چل رہا ہے، یہ بھی فیض ہے یوسف زارا کے وجود. بہت سے فیض ہیں، انسان کیا کیا بیان کرے. مولا کا ایک فیض ہوا جو ہماری زندگیوں میں بھی ہے، صدقے دل سے تو توسل تو کر اپنے امام کو، پکار تو صحیح اپنی مشکل میں، جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا زہرا کا لال وارث. اگر تیری مشکل کہیں سے دور نہیں ہو رہی تو وہ اسی جگہ سے دور ہو رہی، لیکن پکار اس وقت جب دنیا کے سارے وسیلوں سے تو مایوس ہو گیا، لیکن مایوس نہیں ہونا، ابھی ایک ولی پروردگار ہے ہمارے سنوں کے لیے. لیکن بعض وقت ہمارے مومنین حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو توسل بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی بڑی مانگتے ہیں، لیکن سنی نہیں جاتی ان کی بارگاہ میں، یہ اب بتائیں ہم کیا کریں. اس حوالے سے میں ایک جملہ بیان کروں گا کہ اپنے امام سے توسل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کی تھوڑی سی تشریح ایک واقعے کے ذمن میں کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ٹائم جو ہے وہ بڑی جلدی اختتام تک آ رہا ہے، میں انشاءاللہ اسی موضوع کو بیان کرنے کے بعد چند جملے مصائب کے پھر انشاءاللہ پھر اگر کبھی توفیق ہوئی تو اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے. لوگ دعائیں مانگتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم حرم ہائے مبارک میں جاتے ہیں، کربلا، نجف، دعا مانگتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی. اماموں سے توسل کرتے ہیں، اس امام سے بھی توسل کرتے ہیں، نہیں اس میں مشکل ان کی طرف سے نہیں ہے، ہماری طرف سے، کمی ان کی طرف سے نہیں ہے، شاید مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ کبھی بھی انگلی کا رخ ادھر نہ کر، اپنے طرف کر، ساری مشکلیں یہی ہیں، سارے پرابلمز یہی ہیں، سب مشکلیں۔ ایک شخص نے توسل کیا تھا، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، اور یہ کوئی واقعہ کوئی چند صدیوں پرانا نہیں ہے، آج کے دور کا واقعہ، اسی زمانے کا واقعہ۔ مسجد جمکران کی انتظامیہ نے کتاب چھپوائی تھی جو میں نے پڑھی، اور اس میں یہ واقعہ موجود تھا، اسی دور کا، آج کے بچوں اور جوانوں کا واقعہ، شاید آپ نے سنا بھی ہو، میں اسے دوبارہ بیان کرتا ہوں، چونکہ جس طرح قرآن کو بار بار پڑھنے سے آدمی نہیں تھکتا، آل محمد کا ذکر بھی ایسا ہے، انسان زندہ ہوتا ہے۔ ایک جوان جو جرمنی میں رہتا ہے، یونیورسٹی کا طالب علم ہے، میڈیکل کا، وہ لکھتا ہے اپنا واقعہ، کہتا ہے کہ میں کوئی اہل نماز نہیں تھا، شیعہ تو تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ شیعہ ہوتے کیا ہیں۔ آپ کو پتا ہے بہت سارے ایسے بعض ہمارے ہاں بھی شاید ہوں گے کہ جن کے مرنے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ پتہ نہیں شیعہ تھا، یا نکاح کے وقت پتہ چلتا ہوگا، باقی اس کی زندگی سے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، کہنے لگا مجھے کوئی مذہب سے دلچسپی نہیں تھی، بس آبا و اجداد شیعہ تھے تو ہم بھی شیعہ تھے، وراثتی مذہب تھا۔ ایران کو چھوڑ کر جرمنی میں رہ رہے تھے، اور جوان وہ لڑکا جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہہ رہا میں کوئی اہل نماز یہ چیزیں میرے اندر نہیں تھیں، لیکن میڈیکل کو پڑھ رہا تھا، اور پہلا میرا سال تھا میڈیکل کا، اور پیپر دے رہا تھا، آخری پیپر میرا رہ گیا تھا، تو جس بس سے ہم گاؤں سے شہر کی طرف جا رہے تھے راستے میں وہ بس خراب ہو گئی۔ بتا رہا ہے کہ صبح کا وقت اور سخت سردی اور برف باری اور بس خراب ہو گئی، کوئی اور وسیلہ بھی نہیں تھا۔ اب مجھے ایسے ہی لگ رہا تھا کہ آج کے پیپر میں نہیں پہنچ سکوں گا اور میرا پورا سال ضائع ہو گیا، پریشان تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں مجھے یاد آیا، جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا ایران سے میری دادی آیا کرتی تھی، ہمیں کوئی کہانیاں سناتی تھی، اور وہ ایک بات کہا کرتی تھی، بیٹا جب کسی ایسی مشکل میں پھنسو کہ پھر نکل نہ سکو، اس وقت یہ کہہ دیا کرو، یا صاحب زمان ادرکنی۔ اللہ، کہنے لگا میرا تو ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی ایسا امام ہو، کوئی ایسا شخص ہو، فلاں ہو، لیکن میں نے کہا چلو آج دادی کی بات رکھ، چونکہ کہتے ہیں نا جب آدمی پھنس جاتا ہے تو پھر کمزور سہارے بھی ڈھونڈتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، جس پہ اعتقاد نہیں ہوتا پھر وہ کام بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے ہم آج کل دیکھتے ہیں اچھے خاصے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بعض کا تعویذوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اعتقاد نہیں ہوتا لیکن پڑ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، یہ انسان کی علامت ہے۔ تو وہ بھی ایسے کہنے لگا میرا عقیدہ تو نہیں تھا، لیکن میں نے کہا چلو میں آزماؤں تو صحیح شاید۔ تو اب امام سے توسل اس نے کیسے کیا، میں اس کی طرف، یہ ساری تمہید اس لیے تھی کہ اماموں سے مانگنے کا طریقہ اللہ اکبر۔ کہنے لگا مولا مجھے نہیں پتا آپ ہیں، مجھے نہیں پتا، شاید آپ ہوں نہ ہوں، لیکن اگر تو ہے آج مجھے ٹائم پر پیپر تک پہنچا دے، میں بھی وعدہ کرتا ہوں اول وقت کا نمازی بنوں۔ ہم لوگوں کی جو عادت ہے نا توسل کی، وہ یہ ہے کہ ہم صرف مانگتے رہتے ہیں، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، لیکن امام پوچھیں گے تو صحیح کہ خوب اب تو کیا کرے گا یہ بھی بتانا مجھے، تو دنیا کی چیزیں مانگ رہا ہے، مجھے تو تیری آخرت کی فکر ہے، مجھے تو تیری قبر کی فکر ہے، میں تو جنت تک لے جانے کے لیے آیا ہوں دنیا میں، تو یہ چار دن زندگی کے انہی مسائل میں ہی۔ میں اس لیے اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ ائمہ کی اگر قبور مبارک پر جانے کا موقع ملے تو ان کے لیے وہ چیزیں مانگیں جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، باقی چیزیں ساری دنیا میں مل جائیں گی، وہ مانگیں کہ جن کا کوئی طبیب نہیں ہے، اگر کوئی بیماری ہے تو اس بیماری کا حل مانگو کہ جس کا دنیا میں کوئی ڈاکٹر نہیں۔ لوگوں کی بیماریاں جو جہنم پہنچانے والی ہیں وہ یہی ہیں، حسد ہے، غیبت ہے، کوئی اور چکر ہیں بہت سارے، ان کی دوا مانگو اماموں سے، ان دردوں کی دعا مانگو، وہ ان کے لیے۔ لیکن اس شخص نے توسل بڑے اچھے انداز سے کیا، کہنے لگا مولا اگر آپ ہیں اور مجھے آج ٹائم پر پیپر تک لے جائیں تو میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اول وقت کا نمازی بنوں گا. اچھا وہ لکھتا ہے کہ کچھ دیر بعد جرمنی کا ہی ایک باشندہ سائیکل پر وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے بس ڈرائیور سے پوچھا بھائی کیوں بس کیوں کھڑی ہے؟ کہنے لگا کوئی خرابی ہے, اسٹارٹ نہیں ہو رہی. کہنے لگا میں میرا کام بھی یہی ہے, میں مکینک ہوں, آپ یہ اٹھائیں میں دیکھتا ہوں. اب اس نے کوئی ہاتھ وغیرہ لگایا کہیں سے, آپ کو پتا مکینک آدمی کو تو پتا ہوتا ہے کون سی بعض کا مسئلہ بہت چھوٹا سا ہی ہوتا ہے. اس نے کہا ہاں بھی اسٹارٹ کرو. اب جب اسٹارٹ کی تو بس اسٹارٹ ہو گیا. اب سارے جو باہر نکلے ہوئے تھے اندر بیٹھ کے, یہ کہتا میں بھی بیٹھ گیا. میں جب بیٹھ گیا تو جس ونڈو کے پاس بیٹھا تھا جرمنی کا باشندہ اسی ونڈو کے پاس آیا, اس نے نوک کی, میں نے ونڈو کھولی. میں اپنا توسل بھول چکا تھا, اصل میرے ذہن میں نہیں تھا. اتنا خوش بیٹھا تھا کہ بھائی بس ٹھیک ہو گئی ہے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ بس کیسے ٹھیک ہوئی اور کس نے ٹھیک کروائی. کہتا میں بھول چکا تھا, جب میں نے ونڈو کھولی تو اس جرمنی کے باشندے نے جرمنی کی زبان میں مجھے کہا مولا سے جو وعدہ کیا تھا اب یاد رکھنا. اللہ کہنے لگا یہ لفظ تھا جس نے میری زندگی کو 180 درجے پہ, میں وہ شخص ہی نہیں رہا, میری آنکھوں سے آنسو پھر رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. میں نے کہا مولا آپ تھے, میں غافل تھا آپ سے. امام کو ڈھونڈنے کے لیے جمکران مسجد سہلا جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دل میں ڈھونڈ مہدی کو. اس نے دل میں توسل کیا تھا, وہ تو دلوں کو پڑھتے ہیں, دل ان کے سامنے. اب کہتا میں اس کے بعد اول وقت کا نماز, اول وقت کا نماز میں نے آج تک اپنی نماز میں ایک لحظہ بھی کوتاہی نہیں کیا, لیکن مجھے یہی رونا آتا ہے کہ میری اتنی زندگی گزر گئی تھی اور میں اپنے امام سے غافل تھا. میں اسی بات پہ روتا ہوں, مولا کبھی ہمارے دلوں کو بھی تسخیر کر, ہم بھی غافل ہیں تجھ سے, ہم بھی غافل, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کس چیز سے اپنے امام کو متوجہ کرائیں. لیکن ایک چیز ہے وہ یہی عزاداری, اس کی قدر و قیمت کو نہ جانیں. کہتے ہیں کہ ہم شیعہ جب گناہ کرتے کرتے سو جاتے ہیں, بعض دفعہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہمیں توبہ یاد ہی نہیں رہتی. لیکن آپ کو پتا ہے ہماری روایات کیا کہتی ہیں, حکایات کیا کہتی ہیں, اے شیعہ جب تو گناہ کرتا کرتا سو جاتا ہے تو سو جاتا ہے لیکن تیرا امام پھر سجادہ اپنا بچھا لیتا, پھر مہدی اپنا جانماز بچھا لیتا. اور پتہ ہے وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے پروردگارا یہ میرے شیعہ گناہ کرتے کرتے سو گئے ہیں, حق تو یہ تھا کہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے لیکن یہ بھول گئے ہیں, اب ان کی جگہ میں توبہ کر رہا اجروں کو بولوں گا. یہ ہے حقیقت, ہمارے مولا کے ہر شم کا گریہ یہی ہے. ہم تو سو جاتے ہیں, ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ ایک استغفار بھی کرنا تھا, ایک ندامت کا آنسو بھی بہانا تھا, وہ سارے آنسو پھر زہرا کا بیٹا بیٹھ کے بہاتا ہے. اے پروردگارا تو نے جو حق امامت ہمیں دیا ہے اس حق امامت کے واسطے سے میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے, گناہگار شیعوں کو بخش دے. فرماتے ہیں کہ میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے. اور پھر پتہ کیا وجہ ہے کہ مولا ساتھ دلیل اللہ کو کیا دیتے ہیں, آخر بخشش کا کوئی بہانہ بھی ہونا چاہیے. کہتے ہیں پروردگار میں اس لیے کہتا ہوں میرے گناہگار شیعوں کو بخش دے چونکہ یہ میری ماں زہرا کے غم میں روتے ہیں, یہ میرے جد حسین کے غم میں روتے ہیں, خدایا یہ ہمارے آزادار ہیں, گناہگار ہیں لیکن آزادار ہیں, یہ میرے جد حسین کے غموں میں روتے ہیں اس لیے تو انہیں بخش. انجلوں کو مدد. ویسے ہم لوگوں کا غم تو ہوتا ہے نا ماہ محرم سفر, یہ ایام گزر جائیں گے شاید ہم بھول جائیں اپنی زندگی میں, لیکن آپ کو پتا ہے میرے مولا کا غم ختم نہیں ہوتا. مولا کی آزاداری ختم نہیں ہوتی. وہ تو یہ کہتے ہیں وَلَنَعُنَدِّبَنَّكُمْ صَبَاحًا وَمَسَاءً, اے کربرا والو میں تو تم پر صبح و شام روتا ہوں. وَلَا أَبْكَيَنَّا بَدْلَ الدُّمُوعِ دَمَعَ, اور میں تو آنسوں سے نہیں خون کے آنسو روتا ہوں, آپ خون کے آنسو. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے, تبریز کے ایک عالم تھے, انہوں نے مولا امام زمان کو خواب میں دیکھا, کہا مولا یہ آپ نے کہا کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں؟ کہا ہاں میں خون کے آنسو روتا ہوں. کہا مولا کس پہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ آیا اکبر کی جوانی پہ روتے ہیں جس کے سینے میں برچی لگی تھی؟ کہا نہیں اے عالم تبریز, نہیں, اگر اکبر بھی زندہ ہوتا وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے خون کے آنسو روتا ہے. اجر کو کہا پھر کس پہ روتے ہیں؟ آیا عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے تھے اور جس انداز سے عباس زمین پہ آئے تھے گرز کھا کے؟ کہا نہیں, عباس بھی زندہ ہوتے وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے خون کے آنسو روتے. کہا پھر آپ سید و شہداء کی مظلومیت اور ان کی پیاس پہ روتے ہوں گے کہ پیاسی حالت میں ذبح ہوئے اور ان کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے؟ کہا نہیں اے عالم تبریز, جو چیز مجھے خون کے آنسو رلاتی وہ یہ نہیں, اگر حسین بھی زندہ ہوتا وہ بھی خون کے آنسو روتا. تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا وہ کیا چیز ہے؟ تو مہدی تڑپ کے بولا وہ میری جدہ زینب کی اسیری ہے کہ مہدی کی غیرت برداشت نہیں کر رہی, کس طرح میری پھپھی شام اور کوفہ کے بازاروں میں گئی ہوگی, کس طرح ان شرابیوں کے درباروں میں گئی ہوگی. یہ ہے جو میرے جو مجھے خون کے آنسو روتے. یہ وہی دن ہے, یہ وہی بی بی کے اسیری کے دن ہے. آل محمد یہ کہتے ہیں شام غریباں کے بعد جو کچھ آل محمد سے ہوا ہے نہ اسے بیان کوئی کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے. کیا کچھ ہوا ہے, کیا کچھ ہوا ہے, ان ملعونوں نے کس شدت سے حملہ کیا تھا جب سید الشہداء کا سر نیزے پہ بلند ہوا. بہت ہی معذرت چاہوں گا کہ جب وہ سر نیزے پہ بلند ہوا ان ملعونوں نے کچھ اس شدت سے خیموں پہ حملہ کیا تھا کہ وہ بی بی جو شہید پہ رونا چاہتی تھی ابھی بھائی کے غم میں روئی نہیں تھی, وہ یہی کہہ رہی تھی واہ حجاب, اور وہ بچی جو باپ کے لیے رونا چاہتی تھی اجرکم اللہ خیموں سے یہی آوازیں آ رہی تھی واہ حجاب واہ حجاب. اور یہ صرف خیموں سے نہیں, یہ کربلا سے کوفہ کے سفر میں بھی یہی آوازیں تھیں اور کوفہ سے شام بھی یہی آوازیں تھیں. کہتے ہیں ان ملعونوں نے جب حملے کیے انہوں نے حجاب کس انداز سے اتارے, نیزوں کی نوکوں سے یہ حجاب اتار رہے تھے. یہ فاطمہ کبرا کہتی ہیں میں اس وقت خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی, میں نے دیکھا ایک کمینہ میری طرف آ رہا ہے, میں نے شدت سے اپنے حجاب کو اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا لیکن اس ملعون نے اتنا شدت سے میری کمر پہ نیزہ مارا کہ میں منہ کے بل گری زمین پہ. جب اٹھی تو دیکھا میرا سر زینب کی گود میں ہے, تو میں نے پھپھی کو پکار کے کہا پھپھی میری چادر. کہا بیٹی اپنی پھپھی کو دے, تیری پھپھی بھی دے رہی جیسی وہ بھی تیرے ہی تو جیسی. روایات میں ہے کہ بی بی زینب جب کربلا کی طرف گئی ہیں تو سجاد کو کہتی ہیں سجاد انہوں نے لے کے تو جانا ہے ہمیں اس ابن زیاد کے دربار میں, ان سے کہو ایک ہم پر احسان کرے, ہے تو میرے بھائی کے قاتل لیکن ایک احسان کرے, ہمیں بازاروں سے لے کر نہ جائے, کچھ چھوٹی گمنام گلیوں سے لے کے جائے, کیونکہ میں اس شہر کی ایک دن شہزادی تھی جب میرے بابا علی کی حکومت تھی, مجھے شرم آتی ہے وہ زینب جو یہاں شہزادی تھی آج وہ اسیروں کی طرح یہاں سے گزرے. لیکن ان ملعونوں نے بی بی کی یہ حسد پوری نہیں ہونے دی, بازاروں سے لے کے گئے ہیں بازاروں سے. کہتے ہیں کہ بی بی کی ایک شاگردہ تھی جسے بی بی نے قرآن پڑھایا ہوا تھا, ام حبیبہ, اس کا ایک مدرسہ تھا, وہ آگے بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی. بچیوں نے آ کے ام حبیبہ کو کہا کہ بی بی باہر کوئی اسیروں کے قافلے ہیں؟ تو ام حبیبہ نے کہا خبردار، سیدہ زینب نے کہا تھا کبھی اسیروں کے تماشے نہ دیکھو۔ تو کہنے لگی بی بی ان اسیروں میں کچھ بے کس خواتین بھی ہیں اور کچھ بچے ہیں جن کے چہروں سے پیاس لکھی ہوئی نظر آتی ہے، بھوکے پیاسے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو اب ام حبیبہ اٹھتی ہیں، کہتی ہاں میری سیدہ زینب یہ کہتی تھی کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا دیکھو تو اس کی مدد کیا کرو۔ اب ام حبیبہ نے کچھ پانی کی سراہیں لی اور کچھ کھجوریں لی، چل پڑی بازار۔ دیکھا بازار میں ایک ناکہ نظر آیا جو سامنے ایک بی بی سر جھکا کے بیٹھی ہے، اس کے سامنے ہی آگے ایک 4 سالہ بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے ہونٹ خشک۔ ام حبیبہ نے پانی اور کھجوریں اس بچی کو دیا کہ بیٹا یہ لو۔ تو اس بچی نے صرف یہ پوچھا کہ اے نیک خاتون مجھے یہ بتا، یہ جو تو مجھے دے رہی ہے یہ صدقہ تو نہیں ہے؟ یہ صدقہ تو نہیں دے رہی؟ کہنے لگی نہیں یہ صدقہ نہیں ہے، تم بڑے مصیبت زدہ لوگ نظر آ رہے ہو، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ خیرات ہے، ہدیہ ہے۔ اب جب اس بچی نے سراہی پکڑی ہاتھ میں پانی پینے کے لیے، تو کہنے لگی تو پانی تو پی رہی ہے لیکن تو بڑی مصیبت زدہ ہے، خدا مصیبت زدوں کی دعا قبول کرتا ہے، ایک دعا بھی میرے لیے کر دے۔ اب بچی نے پانی نہیں پیا تھا، جب دعا کا لفظ آتا ہے تو پیچھے بیٹھی بی بی کہنے لگی سکینہ پہلے دعا کر پھر پانی پینا۔ کہا دعا کون سی دعا کروں بتاؤ؟ تو ام حبیبہ نے کہا میں نے یہ سنا ہے میرے مالک و سردار حسین مکہ سے چل پڑے ہیں کوفہ کی طرف، ابھی کوفہ نہیں پہنچے، اور ان کے ساتھ میری مالکہ سیدہ زینب بھی ہیں، وہ کوفہ تو نہیں پہنچے لیکن میرے دل میں وہم ہے، تو دعا کر وہ جہاں بھی ہوں وہ ٹھیک ہوں، خدا کی حفظ و امان میں ہوں۔ جب اس نے یہ جملے کہے تو پیچھے بیٹھی بی بی نے اپنا سر اٹھایا، کہا ام حبیبہ اب ان دعاؤں کا وقت گزر چکا ہے، وہ سامنے دیکھ، وہ نیزے پہ حسین کا سر ہے اور مجھے دیکھ میں زینب ہوں۔